تفسير آية نمبر 56، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا معشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس سے آپ کا اشارہ انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف تھا، لیکن آپ کے مخالفین جو ہر وقت آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ اڑائے رکھتے تھے، آپ کے پیغام میں کسی نہ کسی طرح کوئی تعویل کر کے کوئی نہ کوئی تنقید کا بہانہ ڈھونڈے رکھتے تھے، انہوں نے بات کا اصل مفہوم سمجھنے کی بجائے فوراً یہ کہا کہ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں، اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر عملی طور پر بھی ایک بہت بڑی بداخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اعتراض کیا بلکہ جواب دینے کا جو انداز تھا یا بات سن کر جو ریئیکشن تھا ان کا، وہ بھی کچھ درست نہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بلا شبہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر عبداللہ بن الزبعری جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، ابھی کافر تھے، تو انہوں نے فوراً ہی اعتراض کیا اور کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا وہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ حالانکہ آپ کا اشارہ ان ہستیوں کی طرف نہیں تھا جنہوں نے خود کبھی نہیں چاہا کہ ان کی عبادت کی جائے، لوگوں نے زبردستی ان کو معبود کے مرتبے پہ پہنچا دیا، لیکن بات برائے بات، بحث برائے بحث کے لیے وہ دور کی کوڑی لائے اور اس طرح آپ کی بات کا جواب دیا۔ اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو مشرکین قریش جو تھے وہ اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اس پر انہوں نے ایک دم شور مچا دیا، تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، چھٹا اڑانے لگے کہ اب بتاؤ، اب تو خوب پھنسے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب آگ میں جانے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ انبیاء بھی نعوذ باللہ جانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو بات ماننا نہیں ہوتی یا سمجھنا نہیں ہوتی، وہ ہر سیدھی بات کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی الٹی بات ضرور نکال لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی، یعنی جب تمہاری قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی، ابن مریم کی بات کی گئی، تو کیا ہوا رد عمل یا ریئیکشن کیا تھا؟ اذا قومک منہ یسدون، تو جب تمہاری قوم یعنی قریش کے لوگ اس پہ چیخنے لگے، چلانے لگے، تالیاں بچانے لگے، شور ہنگامہ کرنے لگے کہ اب تو خوب پھنسے، जैसे दून कलश जो है स्वाद दाल दाल से है, सद कलशी माना तो होता है रोकना, लेकिन वो उस वक्त होता है जब सद यशुद्ध होता है। अगर सद यशुद्ध हो तो उस सूरत में माना होता है किसी शय से बेजार होकर चीख उठना या किसी बात से खुश होकर शोरगुल करने के लिए एकदम उछल कूद करने लगना, यानी किसी बात पर एक जज्बाती रिएक्शन जाहिर करने के मानों में इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में हर बात का उल्टा मफहूम निकाला जा सकता है, हर सीधी बात को उल्टे मानों में लिया जा सकता है। और ये कब होता है और कैसे होता है और कौन करता है और क्यों किया जाता है, ये उस वक्त होता है जब इंसान किसी भी बात को एक मखसूस इंटरेस्ट के साथ सुनता है, अपने खुद साहता सांचे में उसको ढालता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शख्स का मुंह अगर कड़वा हो, उसको शरबत भी पिलाए तो उसको कड़वा लगता है, हालांकि शरबत कड़वा नहीं है लेकिन उसे कड़वा लगता है क्योंकि उसके मुंह का जायका कड़वा है। इसी तरह सीधी बात उल्टी किसको नजर आती, जिसकी अपनी सोच उल्टी होती, जिसकी अपनी ज़हनियत मनफी होती, उसको दूसरे की दुरुस्त बात भी दुरुस्त नहीं लगती, उल्टी लगती, और वो उसमें से कुछ न कुछ जरूर ऐसा पहलू निकाल लेता है जिसको झगड़ा खड़ा किया जा सके। जैसे इन कुरैश ने किया, जब आप एक समझाने की बात कर रहे थे, एक दुरुस्त बात कर रहे थे, तो इन्होंने फौरन उसका दूसरा मतलब लिया और आपको फंसाने की कोशिश की। वकालू, और वो कहने लगे, अआलिहतुना खैरुन अम हु, क्या हमारे इलाह ज्यादा अच्छे हैं या वो, यानी अगर नऊज़ु बिल्लाह सारे इलाह जहन्नम में जाने वाले हैं और फिर इनके ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जाना है, तो फिर हमारे माबूद कमतर कैसे हुए। फरमाया, मा दरबूहु लका इल्ला जदला, इन्होंने ये मिसाल बयान नहीं की आपके सामने मगर महज कजबहसी के लिए, महज झगड़ने के लिए, वरना वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र कभी भी माबूद की हैसियत से नहीं करता, इब्न मरियम की हैसियत से करता है, अब्दुहु व रसूलुहु की हैसियत से करता है, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की हैसियत से करता है। क्या अहले मक्का को ये नहीं पता? ठीक है, एक जुमले के अंदर जो उन्होंने माना निकाला वो बदीही तौर पर निकल सकता है। बदीही का क्या मतलब होता है? अपरेंटली, यानी जाहिरी तौर पर आप उससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर कोई कहे कि सारे माबूद जहन्नम में जाएंगे, तो फिर एक शख्स ये कह सकता है कि हाँ, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो लोग माबूद मानते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी तो माबूद का दर्जा देते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है। बज़ाहिर तो उसकी बात में लॉजिक बनता है, लेकिन कोई बात सिर्फ इसलिए दुरुस्त या गलत करार नहीं दी जा सकती कि ग्रामेटिकली या सीक्वेंस में उसका माना क्या निकल रहा है, उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में रख के देखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से जो मफहूम तुम निकाल रहे हो वो तो किसी तरह निकलता ही नहीं, वो माना तो किसी तरह बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? इसलिए कि कुरान पाक की तालीमात में बाकी किसी जगह ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद का दर्जा दिया ही नहीं गया। जब कुरान उनको माबूद मानता ही नहीं तो वो माबूदों में शामिल कैसे हो गए, और सिर्फ लोगों के कहने पर उनको बुतों के बराबर तो करार नहीं दिया जा सकता, उनके मैन मेड माबूदों के बराबर तो करार नहीं दिया जा सकता। असल में इस तरह की बातों का असल मकसद ये होता है कि लोग इस बात से कोई सबक ना ले सके, इससे कोई दरसे नसीहत लेने की बजाय ऐसा झगड़ा पड़े कि लोगों की तवज्जो असल से हट जाए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कुरैश ने ये माना क्यों निकाला और क्यों एक सट्टेबाजी करने लगे और शोर मचाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे, और इस चीखने चिल्लाने में उनका अपने माबूदों के इस अंजाम पर भी एक गज़ब था یعنی دونوں طرح کی چیزیں تھیں. یہ سب ہنگامہ انہوں نے کیوں برپا کر دیا اس بات پر؟ کیونکہ وہ یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے، یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور اس بات کا دوسرے لوگوں پر اثر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. لہذا بات اڑانے والی بات ہوتی، جسے بات کو اڑا دیا جاتا ہے نا، یہ بات کا اثر ختم کرنا چاہتا ہے کوئی، تو یہ اسی طرح کا طرز عمل تھا. اس سے مقصود لوگوں کو بھڑکانا تھا، لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا تھا، تاکہ وہ اصل بات کی طرف تو آئے ہی نہ، بات جھگڑے کی نظر ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، ایسی بحثیں اس لیے نہیں چھیڑتے، ایسا طرز عمل اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ انہیں حق معلوم کرنا ہے یا اصل بات جاننا ہے. چونکہ کج بحثی کرنا ان کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے، ان کی عادت ثانیہ بن چکا ہے، اس لیے جب بھی کوئی حق بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، کوئی دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو اس سے صحیح مفہوم نکالنے کی بجائے اس کو ہنسی مذاق میں اڑانے یا ٹالنے یا ایک شور ہنگامے کی نظر کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ سیدھے رستے پہ آئی نہ سکے. اور یہ بالکل اس قول کا عملی نمونہ نظر آ رہا ہے جو پیچھے گزر چکا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. انہوں نے خود ہی کہا تھا نا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو اور اس میں شور ہنگامہ برپا کر دو. اب جو انہوں نے کہا تھا اس کی یہ عملی تصویر ہے، یعنی اس سے آپ اس بات کو بھی مزید سمجھ سکتے. اب دیکھیے کہ آیت 45 میں بھی ایک بات گزری ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ. ہم سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود میں مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کیے کہ جن کی پوجا کی جائے، جن کی عبادت کی جائے؟ تو جب یہ آیات اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے تھے، اہل مکہ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ایسا نہیں جس میں خیر ہو، تو اس موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کے سوا اس نے کوئی معبود مقرر کیا ہی نہیں، کوئی پیغمبر اس پہ گواہ نہیں، لیکن سمجھنے والوں نے اس کو الٹا سمجھا اور اسے ایک بحث اور ایک جھگڑے کا سبب بنا دیا. تو میرا سوال یہ ہے اسی آیت پر، ولما ضرب ابن مریم، جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی، مثال بیان کس نے کی تھی یہ ذرا بتائیے مجھے. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اس مثال سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ جب دوسرے معبودوں کی بات کر رہے تھے، اس موقع پر ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اس نے اعتراض کیا تھا کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی معبود ہوئے، اور کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جسے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ سارے معبود جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اچھے ہیں یا ہمارے معبود اچھے ہیں، اگر عیسائی اپنے پیغمبر کو معبود مان سکتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد، نہیں وہ مگر ایک بندے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ معبود ہیں ہی کب؟ وہ تو ایک بندے ہیں. انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا ہے. وجعلناہ، اور بنایا ہے ہم نے اس کو. مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ. ایسا نمونہ ویسا ہی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے، مثال ہے۔ وہ معبود نہیں ہے کہ جن کو معبود بنا کر تم نے اس بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا۔ کس چیز کی مثال؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے لیے نمونہ بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کے لیے ایک مثال قائم کی تھی، اعلیٰ سیرت اور کردار کی۔ یعنی وہ معبود بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ تو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے گئے تھے لوگوں کے لیے، وہ تو حکمت لے کر آئے تھے، وہ تو ان کو جھنجھوڑنا اور ان کو جگانا چاہتے تھے۔ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام وہی دین لائے تھے، وہی چیزیں پیش کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں پیغمبر بن کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے تاکہ آپ اصل کانٹیکسٹ میں آیات کو لیں، ورنہ تفسیر سمجھنا ان کی مشکل ہوگی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، البتہ ہم بناتے تم میں سے فرشتے زمین میں، یخلفون، جو جانشینی کرتے، یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ انسان نہیں بھیجتے، فرشتے بھیج دیتے، جیسے انسان کو خلیفہ بنایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ وہ انسان کی بجائے فرشتوں کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج دیتا۔ پھر اس بات کے کرنے کی کیا غرض ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک حکمت، کیونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ اس بات کا ذکر اس صورت میں، پچھلی صورت میں، صورت صافات میں وقتاً فوقتاً کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ان صورتوں میں ان کے اس عقیدے کی بہت تردید کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور کیوں مانتے تھے؟ کہ وہ بہت مقرب ہیں، آسمانوں پہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی کے مقرب ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ آسمان پہ رہتا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، کوئی آسمان پہ رہے یا زمین پہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انہیں آسمانوں پہ بسانے کی بجائے زمین پہ آباد کرتا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمہارا فرشتوں کو معبود ماننا بھی درست نہیں۔